مبلغ في اسمع prayer مبلغ في اسمع prayer may you keep ascending success share مبلغ في اسمع prayer may you keep ascending success share
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
محترم اسلامی بھائیو آج میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناؤں گا جو سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قوم سے متعلق ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی وہ بڑی خوشحال قوم تھی، ان کے پاس مال و دولت کی بھی کمی نہیں تھی، مگر وہ لوگ ناشکرے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور خاص کر ان میں ڈنڈی مارنے کی وبا پھیلی ہوئی تھی، یعنی وہ ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، یعنی تم لوگ تو کھاتے پیتے لوگ ہو اور مجھے خوف ہے کہ تمہیں یوم قیامت کا عذاب گھیر لے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور دین میں فساد مت کرو۔ اللہ جل جلالہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو تمہارے پاس بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس مخلصانہ نصیحت پر چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سر تسلیم خم کرتی، وہ سرکشی پر اتر آئے اور لاپرواہی سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جو کچھ جواب دیا قرآن کی زبانی سنیے، چنانچہ 12ویں پارے کی 8ویں رکوع میں آتا ہے.
قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد.
کنز الایمان شریف میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بولے اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو. انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں اور مال تو ہمارا ہے؟ واہ یہ تم کون ہو جو ہمیں کہتے ہو کہ مال کو یوں نہیں نہیں یوں کرو، یوں نہیں یوں کرو، ہم جیسا چاہیں گے کریں گے. واہ بڑے عقل مند آئے، بڑے دانش مند آئے. یہ آیتیں جو میں نے عرض کی، یہ شعیب علیہ السلام کی سرکش قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا تھا، اور آج بھی اس کی جھلک بد قسمتی سے اس امت میں نظر آتی ہے. انہیں بات بات پر لوگ اس طرح طنز کرتے رہتے ہیں، ہاں جی بس تم نمازی بن گئے، ملا بن گئے، اب یہ کرو وہ نہ کرو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ سنت وہ سنت، بڑے تم ہی آ گئے عمل کرنے والے، بڑے مولوی آ گئے. آج بھی یہ امت اس طرح کے طعنے جہالت کی وجہ سے دیتی ہے، جس کو قرآن دیکھیے پہلے ہی کافروں کا انداز بتا رہا ہے کہ کافر اس طرح اپنے نبی کو تانا دیتے تھے. بد قسمتی سے آج یہ امت اپنے نصیحت کرنے والوں کو اس طرح تانا دیتی ہے، اور اس امت کا حال اب یہ ہو گیا ہے، ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. اس قدر مطلب امت اب پھر سرکشی پر بد قسمتی سے اتر آئی ہے. بہرحال حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، بہت نصیحتیں کی، ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن وہ باز نہیں آئے. جب آپ نے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ سرکش کہنے لگے، جس کو قرآن عظیم اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا، ترجمہ کنز الایمان شریف سے میں پیش کروں گا.
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.
تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو. انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، تو عذاب لا کر دکھاؤ، گرا دو آسمان کا کوئی ٹکڑا. اس پر حضرت شعیب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے، اور آپ نے اللہ جل مجدوہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی، جس کے الفاظ قرآن شریف میں یوں ہیں.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين.
اے ہمارے رب عز وجل، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر. اور اللہ کے نبیوں کی دعا خطا جاتی نہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً دعا کو قبول کیا. چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے،
فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. چنانچہ اہل مدین، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مدین میں آباد تھی، اہل مدین پر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کا بادل مسلط کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی ان پر بھیج دی. تو گرمی سے بیتاب ہو کر وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے، مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب کے سب جنگل میں جمع ہو گئے اور گرمی سے تل ملانے لگے، کہ اتنے میں ایک خوشگوار بادل آیا. یہ سب خوش ہو گئے کہ واہ خوشگوار بادل آیا اور اب ہمیں مطلب یعنی کہ بارش ملے گی اور گرمی سے نجات ہوگی. چنانچہ وہ سب کے سب بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے. پھر یکایک وہ بادل برسا، نہ اس میں اولے پڑے نہ پانی، اس میں سے آگ برسنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نافرمان ڈنڈی مارنے والی قوم آگ میں جل بھن کر کوئلہ ہو گئی اور راکھ کا ڈھیر ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قوم ڈنڈی مارنے کی وجہ سے کس قدر زبردست عذاب میں مبتلا ہوئی اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ جل بھن کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب شدید نے اس ڈنڈی مار قوم کو تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر دیا. اے میرے محترم اسلامی بھائیو، قرآن عظیم میں جو واقعات بیان کیے گئے ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک آنے والے انسان اس سے سبق حاصل کریں. مسلمانوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے، مگر اب درس عبرت پکڑے کون؟ ان باتوں کو سننے سیکھنے سمجھنے کا جذبہ لائے کون؟ جو جو ظاہری زمانے نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری ہوتی گئی، اس قوم کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. اور اب سچی بات یہ ہے کہ نام ہمارا بے شک مسلمانوں والا ہوتا ہے، لیکن اب مسلمان کو کچھ بھی پتا نہیں کہ مسلمانی کیا ہوتی. جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے تو اسکول میں وہ داخلہ لے لیتا ہے بچہ، پھر کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر یا تو ڈوب مرتا ہے، سوئمنگ میں چلا جاتا ہے ڈوبنے کے لیے، یا مطلب بیمار ہو کر مر جاتا ہے یا حادثے میں مر جاتا ہے. اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مسلمانی کس کو کہتے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں، انگلش پھٹافٹ پڑھیں گے، ٹینسز ان کو پورے یاد ہوں گے، لیکن نماز کے فرائض اس مسلمان کو یاد نہیں. الٹی سیدھی پوئم پوئٹری اس کو رٹی بھی ہوگی آج کے نوجوان کو، لیکن افسوس نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑی جاتی ہے وہ ہزاروں میں کسی ایک آدھ کو یاد ہوگی. اور اگر پھر بھی دعوت اسلامی والے سکھانے کی بات کریں تو لوگ بولتے ہیں خبردار انہوں مت جانا، تم مولوی بن جاؤ گے، تم ملہ بن جاؤ. قوم تیار کی، یعنی نام کو تو مسلمان ہے لیکن مسلمانی کی ضرورت نظر نہیں آتی. اسلام کی محبت کا دعویٰ زبان پر تو ہے، دل میں بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. جنت کے وجود کو تو سب مانتے ہیں، اس میں جانے کی کسی کو نہیں پڑی. دوزخ سے ڈرنے کی جب بات آتی ہے تو بظاہر تو کہتے ہیں کہ بہت خطرناک جگہ ہے، لیکن بچنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ بچے کو اتنے اتنے انجیکشن اتنی اتنی عمر میں اتنے اتنے پیریڈ میں لگوا لو تو بچے کو پولیو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہر ماں بے قرار، ہر باپ بےتاب کہ بچے کو جا کر لائن میں لگیں گے، پولیو کا انجیکشن لگائیں گے، چاہے پولیو نہ ہو، بچہ مطلب دو سال کی عمر میں درد پیٹ میں مر جائے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ڈاکٹر کی بات پر بڑا اعتماد کہ اس کو انجیکشن لگوا لو تاکہ یہ پولیو سے بچ جائے. لیکن اس بچے کو نہ عذاب قبر سے بچانے کی کسی کو پڑی ہے، نہ جہنم کے عذاب سے بچانے کی پڑی ہے، سوچ ہی نہیں. افسوس اب مدنی سوچ نہ رہی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی اپنا درد بیان کرتی ہے کہ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا راستہ کیا تھا، اور تو کہاں چل پڑا، تو یہ کیا کرنا چاہیے تھا اور تو کیا کرنے لگا؟ تو بہرحال ہزار ہاں خرابیاں اس قوم میں پیدا ہو چکی ہیں، ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ ڈنڈی مارنے میں بھی اپنی مثل آپ ہے۔ اب ڈنڈی ہر طرح سے ماری جاتی ہے، یہ نہیں کہ ترازو ہی سے ماری جاتی ہے، ناپ تول میں بھی ماری جاتی ہے ڈنڈی، اسی طرح پیمانے جو ہوتے ہیں ٹوپ، ان سے ناپنے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، گننے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، آٹے میں برادہ ملا کر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ تو اب ملاوٹ اور جتنی بھی مطلب یعنی کہ یہ خیانت ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ دیکھیں تو یہ ڈنڈی مارنے میں آ جائے گا، کسی کو دھوکہ دینا۔ اس کی تفصیل سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیا سعادت میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کپڑا ناپنے والا اگر کپڑا کھینچ کر ناپے تو بھی مطلب یہ ڈنڈی مارنا ہوا اور یہ حرام ہے، اگر لیتے وقت ڈھیلا ناپے جب بھی حرام ہے، اور ایسا شخص سخت ترین فاسقین میں شامل ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو قصاب گوشت بیچنے والا اس ہڈی کو گوشت میں ڈال دے کہ جس کو پھینکنے کا رواج ہے، مثال کے طور پر بازو کی ہڈی ہوتی ہے اس کو مطلب یعنی کہ پھینکا جاتا ہے، پنجے کی طرح ہوتی ہے وہ پھینک دی جاتی ہے، ران کے ملنے کا جوڑ ہوتا ہے اس کی گول ہڈی ہوتی ہے گیند کی طرح، اس کو پھینکنے کا رواج ہے۔ اسی طرح مطلب کئی ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پھینکنے کا رواج ہے، لیکن بعض قصاب انجانے گاہکوں کو وہ بھی تول کر دے دیتے۔ تو ایسی ہڈی جس کا پھینکنے کا عرف ہے رواج ہے، وہ ہڈی اگر تول میں ڈال دی تو یہ بھی مطلب گناہگار ہوگا اور اس کی روزی بھی گویا حرام کی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص غلہ بیچتا ہے اور عرف و عادت سے زیادہ مٹی وغیرہ اس میں پڑی رہنے دیتا ہے، یا گھاس واس کے تنکے ہوتے ہیں وہ پڑے رہنے دیتا ہے عرف و عادت سے زیادہ، تو یہ بھی مطلب جو زائد گیا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ سب کے سب بدترین فاسقین ہیں۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھیے کون اس معاملے بے ایمانی نہیں کرتا، بلکہ اب کپڑے میں رنگ کچا ہوتا ہے، متعدد مطلب یعنی کہ کپڑے ایسے آتے ہیں جن کا رنگ کچا ہوتا ہے، پکڑ اس کو پکڑتا ہی نہیں، لیکن کپڑا بیچنے والا اس کو پکا کہتا ہے۔ اسی طرح مطلب گوشت بیچنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سب کو پتا۔ اسی طرح مچھلی بیچنے والے کیا نہیں کرتے آپ کہاں نہیں جانتے۔ اسی طرح مطلب غلہ بیچنے والے کتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں آج کے دور میں، سب ایسے نہیں ہوتے، یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ تھوڑی 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 بے ایمانی کر کے جو رقم جمع کرتے ہیں ان کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ میرے پیارے سائیں بھائیوں، میں آپ کو ڈنڈی مارنے کا عذاب بتاتا ہوں اس امت کے لیے بھی، اس کو سنیے اور نرزیے اور حرام روزی سے توبہ کیجیے۔ چنانچہ میرے پیارے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، خوفناک وادی، اس میں اس قدر بھیانک عذاب ہے کہ روزانہ جہنم خود اس کی گرمی کی شدت سے دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، ایسی خوفناک وادی۔ اس خوفناک وادی میں 2 قسم کے مجرم ڈالے جائیں گے، ایک تو نمازوں میں سستی کرنے والے، اور فجر کی نماز سوئے رہنے والوں غور سے سنو، اس خوفناک وادی میں ایک تو نمازوں میں سستی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، جبکہ دوسری قسم جو مجرموں کی ہے وہ ڈنڈی مارنے والوں کو ڈالا جائے گا، ڈنڈی مارنے والوں۔ تو اے ناتوان بندے، وہ جنت جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، ایک دانے اور 2 دانے کے عوض فروخت کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے والا بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہوگا، کالا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈنڈی مارنے والا کل قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان باہر لٹک رہی ہوگی، اس کی آنکھیں پھری بھی ہوں گی، گردن کی طرف ہوں گی، اس کی آنکھیں پھری بھی ہوں گی، اور اس کی گردن میں آگ کی ترازو لٹکی ہوئی ہوگی، اور پھر اس بے کسی اور عذاب کے عالم میں اسے دو آگ کے پہاڑوں کی درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ ان آگ کے پہاڑوں کو تول وزن کر ان کا. چنانچہ 50,000 سال تک ڈنڈی مارنے والا ان دونوں آگ کے پہاڑوں کے درمیان عذاب پاتا رہے گا. میرے پیارے بھائیوں, آج تھوڑا سا ڈنڈی مار کر, تھوڑا سا جھوٹ بول کر, تھوڑی سی ملاوٹ کر کے, تھوڑا سا دھوکہ دے کر ہم کسی کو مال تو ٹکا دیتے ہیں, چند سکے تو لے لیتے ہیں, لیکن اس کا انجام کتنا ہولناک ہے آپ نے دیکھا. ہمارا جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھائیں گے, جتنا تن ہے اتنا ہی لباس پہنیں گے, لیکن ہماری اس حرام روزی سے ہمارے بال بچے پلیں گے, ہمارے ماں باپ پلیں گے. ان کو ہو سکتا ہے پتا نہیں ہو کہ ہم کس طرح کما کے لاتے ہیں, کیا جھوٹ سچ کرتے ہیں, ان کو نہ پتا ہو ان کا کام کھانے سے. لیکن ہم اگر اس طرح گناہ کر کے حرام روزی لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت کے روز پھنس جائیں. اور یہ روایت میں عموماً آپ کو سناتا رہتا ہوں, جس سے سرور خاطر میں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کل بروز قیامت مرد اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کے اہل و عیال, اے حرام روزی کمانے والوں, اپنی اولاد کو ٹی وی اور وی سی آر دلانے والوں, غور سے میری بات سنو, ایسا مرد اللہ کے حضور پیش ہوگا اور قیامت میں اس کے بال بچے اللہ کے حضور فریاد کریں گے, یا اللہ ہمیں یہ حرام روزی کما کر لا کر دیتا تھا, اے رشوت کا لین دین کرنے والوں, اے سود کا کاروبار کرنے والوں, اے ڈنڈی مارنے والوں, غور سے سنو, جس بچے کو آج تم حرام کی روزی سے عمدہ لباس پہناتے ہو, جس بیوی کو تم آج حرام کی روزی سے اچھا اچھا کھلا کر لاتے ہو, اس کی فرمائش پوری کرتے ہو, یہ بیوی بچے کل قیامت میں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ ہمارا باپ, ہمیں ہمارا یہ شوہر حرام روزی لا کر دیتا تھا, اور اے اللہ اس نے ہمیں دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے. اس پر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کی پٹائی شروع کر دیں گے, یہاں تک کہ اس کی کھال اور اس کا گوشت جھڑ جائے گا, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا, پھر اس کو میزان پر لایا جائے گا اعمال تولنے کے لیے. اس کے پاس اعمال بھی ہوں گے. اے ملاوٹ کے مال سے حج کرنے والوں, بلیک کے مال سے حج کرنے والوں سنو, اگر تم حاجی بھی ہوئے, اگر تم نمازی بھی ہوئے, مارے جاؤ گے میزان پر جب لائے جاؤ گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہی اس کی اولاد, اس کا خاندان جمع ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سوالات کر کر کے, اس پر اعتراضات کر کر کے اپنے حقوق مانگے گا اور اس کی نیکیاں لے لے گا. کچھ نیکیاں تمہارا پپو لے جائے گا, کچھ نیکیاں تمہارا گڈو لے جائے گا, کچھ نیکیاں تمہاری اہلیہ لے جائے گی. اس طرح حدیث پاک کا میں خلاصہ کر رہا ہوں, تو اس طرح وہ نیکیاں جو ہیں, جو نمازیں, روزے, زکاتیں, حج, خیرات, صدقات تھے, وہ سب کے سب اولاد لے لے گی, بال بچے لے لیں گے اور فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اعلان کریں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے بال بچوں کی وجہ سے اب جہنم میں جا رہا, جس کی خاطر تم کما رہے ہو وہ کل قیامت میں تمہاری گواہی دیں گے. اس لیے اے میرے ناتوان بھائیوں, اے میرے کمزور دوستوں, آج اگر سردی تیز ہو جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی, گرمی اگر شدت اختیار کر جاتی ہے تو سہ نہیں سکتے, تو آخر جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ نہ ماں بچائے گی, نہ باپ بچائے گا, نہ بیوی بچائے گی, نہ بچہ بچائے گا, کوئی نہیں کام آئے گا. اگر اللہ ناراض ہوا, اس کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوا, تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا. تو اس لیے ابھی موقع ہے کہ توبہ کر لیجیے. بیہقی شریف کا واقعہ سناؤں کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی مت ملاؤ. پھر ایک امم سابقہ میں سے ایک شخص کا واقعہ آپ نے سنایا, جبکہ اس وقت شراب مباح تھی, حلال تھی, پہلے شراب حلال تھی بعد میں حرام, تو وہ شراب بیچنے کے لیے گاؤں میں گیا اور اس نے شراب میں آدھا شراب آدھا پانی اس طرح ڈبل کر لیا اور اس نے اس طرح مطلب شراب کو بیچا اور وہ مال لے آیا. کشتی کے ذریعے وہ اپنے منزل کی طرف جا رہا تھا اور اس دوران اس نے ایک بندر بھی خریدا ہوا تھا. جب وہ کشتی بیچ سمندر میں آئی, وہ بندر اشرفیوں کی تھیری لے کر اوپر صاحبان پر چڑھ گیا اور ایک اشرفی وہ پانی میں ڈالتا ہے, ایک اشرفی وہ جہاز میں پھینکتا, اس طرح مطلب آدھی پانی میں ڈال دی، آدھی اس کے پاس جہاز میں پھینک دی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے، اس طرح ہو جانے سے نقصان۔ یہ تو ایک مطلب مثال حدیث شریف میں دی کہ ایسا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اس کا مطلب انہیں جو آدھا جو حرام کا تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ تو آج بھی میرے پیارے بھائیوں، جو حرام کماتا ہے آپ دیکھیں وہ اکثر بیماریوں میں پڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حرام خوروں کو آپ نے دیکھا ہو کہ ایسی ایسی مصیبتوں میں، ایسے ایسے مقدمے بازیوں کے چکر میں ہوتے ہیں وہ۔ اگر کروڑوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، تو اسی طرح ہزاروں لاکھوں ان کے رشوتوں میں چلے جاتے ہیں۔ گناہ تو باقی ہے، ایک تو حرام کمانے کا گناہ، دوسرا رشوت دینے کا گناہ، ڈبل گناہ۔ یہ نہیں کہ رشوت میں دے دیا تو یہ فارغ ہو گئے، نہیں، تو دل سے تو کوئی نہیں دیتا، محبت سے کوئی تھوڑی دیتا ہے۔ جی ہم تو وہ جیسے رشوت میں لوگ دل کو منا لیتے ہیں، بس جی خوشی سے دیتے ہیں۔ اچھا تو جوا میں بھی بندہ ہار جائے تو کہتے جی میں خوشی سے ہارا ہوں، تو خوشی سے ہارنے سے وہ جوا تھوڑی جائز ہو جائے گا۔ تو اسی طرح خوشی سے دینے سے رشوت بھی جائز نہیں ہوگی۔ شراب خوشی سے پیئیں گے تو یہ حلال ہو جائے گی، رشوت تو خوشی سے دیتے ہیں لوگ، جی خوشی سے اپنی مرضی سے مٹھائی دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہو گئی۔ تو شراب بھی تو خوشی سے پیتے ہیں لوگ، اور کون سی برائی ایسی ہے جو خوشی سے نہیں کی جاتی؟ تو خوشی ہونا کوئی حرام کو حلال تو نہیں کر دے گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں جہنمی ہیں۔ المان والعفی۔ تو میرے پیارے سبھی بھائیوں، ملاوٹ کرنے والے تو حقوق العباد کے بھی مجرم ہیں، حق العبد بھی تو تلف ہوتا ہے۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس کا حق ہم نے مارا وہ بندہ معاف نہ کر دے یا راضی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں صلح کرا دے وہ دوسری بات ہے، اور جس کا حق مارا وہ تو فائدے میں، اس کو قیامت کے دن بہت پیارا بدلہ ملے گا۔ امام اہل سنت عظیم البرکت پروان شمع رسالت اعلی حضرت مجدد دین و ملت عاشق ماہ نبوت پروان شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کے تین پیسے قرضہ دبا لے گا، صرف تین پیسے کسی کے قرضہ دبا لے گا، کل قیامت میں ان تین پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ یار لوگ مطلب ہوٹل میں جاتے ہیں، پھر جی وہ ایک دوسرے کو مطلب انہیں کہ خوشگپیاں سناتے ہیں۔ ایک بولتا ہے آج میں بس میں گیا تھا تو جی آج تو میں نے کنڈکٹر کو مطلب انہیں کہ وہ چکما دے دیا کہ وہ ٹکٹ لینے آیا، ایک بار آیا، دو بار آیا، تو میں نے اس کو پھر تنک کر کہا کہ میاں کتنی بار ٹکٹ لوگے، تو وہ بےچارا جھیپ کر چلا گیا۔ اور میں نے یوں آج مطلب ساور سے لے کر سولیر بازار تک مفت میں سفر کیا، 90 پیسے بچا کر لایا۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ 90 پیسے بچائے، تو نے کیا تیر مار لیا؟ میرا کارنامہ سن، میں جو گزشتہ جو میرا تھی نا چھٹی تھی، تو میں چلا گیا تھا کلفٹن پہ، ڈانس ہو رہا تھا۔ آج کل تو ڈانس ہو رہے نا، اوم بالکل، یعنی ایک لاک تھا وہ کھل گیا، پولیس کے ڈر سے، فوج کے ڈر سے، شاید قوم گناہ نہیں کرتی ہوگی، تو وہ لاک جو تھا کھل گیا، ہم جیت گئے۔ جیسے مطلب یعنی کہ آخرت جیت گئے لوگ، جیسے جہنم بالکل انہیں کیا بجھا دی گئی ہے۔ اس طرح لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، سنا بالکل بےودہ ڈانس ہو رہا ہے، ہر جگہ بھنگڑا ناچ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں گیا تھا کلفٹن ڈانس دیکھنے کے لیے، وہ ہوٹل پر بڑا رش تھا، تو جی وہ ہم نے خوب مرغ کی ٹانگ پر ہاتھ مارا، تو وہ اس وقت میں اٹھا جب وہ کاؤنٹر پر بھیڑ تھی، میں بھی چلا گیا تو آواز دی بیرے نے کہ بابو جی سے 90 روپیہ لو، میں لائن میں لگا ہوا تھا۔ تو جب وہ میری باری آئی تو میں نے کہا مجھے 10 روپے واپس دو، اور میرا کہہ رہا 90 روپے لو۔ اس نے کہا میں نے آپ کو ابھی 100 کا نوٹ دیا نا، 10 روپے واپس دو، 90 روپے صحیح تو میں دے رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو 100 کا نوٹ دیا۔ تو وہ چونکتا کہ تم نے دیا نہیں، کیوں جی؟ وہ میرا نوٹ تھوڑا سا میلا ہے، دیکھ لو آپ۔ اب ظاہر ہے جب وہ کئی میلے نوٹ میں آئے ہوں گے تو ایک نوٹ کا میلا ہونا یہ تو بالکل یعنی کہ قیاس میں آتا ہے۔ تو اس طرح مطلب وہ میں نے چکنی چپڑی باتیں کی، اور ایک آدھ میں نے قسم بھی کھا لی، سمجھے؟ تو اس نے مجھے 10 روپے دے دیے۔ تو تم نے 90 پیسے کا دھوکہ کیا، اور ماں بدولت نے تو 90 روپے کا مفت کھایا، اور اوپر سے 10 روپے کرایہ کا بھی لیتا آیا۔ تو آج بندے یوں بات کرتے، ایک میں نے اس معاشرے کا خاکہ پیش کیا، یعنی یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں، یہ میں نے خاکہ پیش کیا اپنی آئیڈیا سے کہ اس طرح مطلب اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح 90 پیسے تم نے بس والے کو دھوکہ تو دے دیا، 100 روپے ہوٹل والے کے تم نے مار لیے، تم سمجھے کہ میں بہت بڑا مطلب یعنی کہ کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں؟ یاد رکھیے، بس والا اور ہوٹل والا قیامت دن کھڑے ہو جائیں گے، تیری واہ واہ کر کے ہنسی اڑانے والے، تیری تفریح لینے والے کہ واہ تو بڑا مطلب چالاک ہے، تو نے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا، یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ من غش فلیس منا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر تو کس کو سفارشی لائے گا؟ کون تجھے بچائے گا؟ کون تیری داد رسی کرے گا؟ ایک تو چوری، اوپر سینہ زوری کے میں نے یوں کیا اور یوں کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب جہالت اور ماحول۔ اب جب کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان سے نزول فرمائیں گے، ایک وقت آئے گا انجیل مقدس کی تعلیمات وہ عام نہیں کریں گے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے جب وہ تشریف لائیں گے، پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا، امن و امان ہوگا۔ اب یہ امت بگڑتی چلی جائے گی، اور اب بگڑنے میں کیا کسر رہ گئی؟ دیکھیں نا، اسلام کا نام اب قوم کو اچھا نہیں لگتا، قرآن کے نام سے چڑھتی ہے قوم، سنت کے نام سے چڑھتی ہے۔ کیا سنت سنت کرتے ہو، کیا مسئلہ لے کر بیٹھتے ہو؟ یہ مطلب لوگ جواب دیتے، بالکل حالات خراب ہو۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، سنت سرکار کا کچھ بھی تمہیں پاس نہیں، کوئی احساس کچھ پڑی بھی نہیں۔ لاکھ مطلب کہو نا کہ نماز فرض ہے پانچوں وقت کی، یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے، جس نے نہیں پڑھنی وہ نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا بھی ہے فجر کے وقت وہی سویا ہو۔ یہاں تک کہ جیسے ابھی جہاں یہاں سے جائیں گے تو کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عشاء پڑھے بغیر شاید نکل جاتے ہوں، بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے نکل جاتے ہوں، ہو سکتا ہے جا کر اوندھے پڑے رہتے ہوں، فجر گول کر دیتے ہوں، یہ عین ممکن ہے۔ انہیں مطلب کتنا بھی سمجھاؤ نا، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ سلسلہ چل پڑا، اللہ تعالیٰ اس کو میلی نظر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بد نظر سے بچائے، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں رکھے۔ جب نگاہ مصطفیٰ میں رہیں گے انشاءاللہ تو کوئی میلی نظر ہم پر اثر نہیں کرے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈنڈی مارنا، ملاوٹیں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت بھی مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈنڈی مارتے تھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، خاص کر ایک شخص ابو جہینہ، اس نے دو ماپ رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ جب لیتا تو بڑے ماپ سے لیتا اور دیتا تو چھوٹے ناپ سے دیتا، یعنی مطلب دھوکہ دینا کسی کو، کہے کلو ہی اور سیر دے تو گناہگار، اب کہہ کر ہی کسی کو سیر دے کہ دیکھو بھائی اس کا یہ وزن ہے تو الگ بات ہے، لیکن دھوکے سے دو ناپ رکھے جب خرید رہا ہے تو وہ پھٹافٹ بڑے سے بھر رہا ہے، اور جب کسی کو دے رہا تو اس کے تو ذہن میں یہی ہے وہ چھوٹے سے ناپ کر دے رہا ہے، اس طرح مطلب دھوکہ وہ دیتا تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل کی، یہ آیت سب کے لیے نازل ہوئی کہ اب جو بھی ڈنڈی مارے وہ مجرم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام میں آپ کو سناتا ہوں، اور ترجمہ کنز الایمان شریف سے میں پیش کرتا آ رہا ہوں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ کاشی کے رسول کا ترجمہ ہے، اور میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ رکھو مگر کنز الایمان رکھو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ متففین میں فرماتا ہے، جو 30ویں پارے پارے اما رکوع 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جل جلالہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم لرب العالمين۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین جل جلالہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیو، دیکھا کہ قرآن عظیم واضح طور پر ارشاد کر رہا ہے مسلمانوں کہ جو ڈنڈی مارے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، تو اس کے لیے قیامت کے روز خرابی ہے، اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ کل رب العالمین کے حضور تجھے کھڑا بھی ہونا ہے. اے بے ایمانی اور خیانت اور بددیانتی کرنے والو، کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا؟ میرے پیارے بھائیو، امت کی یہ ابتری اور بری حالت دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ واقعی کتنی خطرناک بات ہے یہ. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ الگ کر دو. اے بے نمازیوں، تم بھی غور سے سن لو. اے ملاوٹ کرنے والوں، تم بھی غور سے سن لو. اے داڑھی منڈانے والوں، تم بھی غور سے سن لو. اے پتنگ اڑانے والوں، تم بھی غور سے سن لو. اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، تم بھی غور سے سن لو. اور اے وہ ماں باپوں جو اپنی اولاد کو دین سے سنتوں سے روکتے ہو، آؤ تم بھی غور سے سن لو. اے وی سی آر اور ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، تم بھی غور سے سن لو. جھوٹ بولنے والوں، گالیاں بکنے والوں، مسلمانوں کو ستانے والوں، لوٹ مار کرنے والوں، تم بھی غور سے سن لو کہ کل بروز قیامت حکم دیا جائے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کر دیا جائے. تو عرض کی جائے گی، یا اللہ کتنوں کو کتنوں سے الگ کر دیا جائے؟ تو ارشاد باری ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو الگ کر دو. میرے پیارے بھائیوں، اس وقت وہ وقت ہوگا 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف الگ ہو جائیں گے. دیکھو، آج بھاری اکثریت نماز نہیں پڑھتی، بھاری اکثریت داڑھی منڈوانے کا کام کرتی ہے، بھاری اکثریت آج جھوٹ بولتی ہے، بھاری اکثریت آج گانے سنتی ہے، بھاری اکثریت آج فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے، ہر گھر آج میوزک سینٹر بنا ہوا ہے. حالانکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان بارہا میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مزامیر کو، آلات موسیقی کو مٹا دوں. اے امت، تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تیرا لاڈلا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے کہ میں آلات موسیقی کو مٹانے آیا ہوں، اور تو آلات موسیقی اپنے گھر میں بسائے ہوئے. تو نے اپنے گھر میں ڈھولک رکھا ہے، تو نے اپنے گھر میں پیانو رکھا ہے، تو نے اپنے گھر میں وی سی آر رکھا ہے، تو اپنے گھر میں ڈانڈیا راس کھیلتا ہے، شادی میں تو ریکارڈنگ کراتا ہے. ارے شادی خانہ بربادی تو اب ہوتی ہی رہی ہے، اس لیے کہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر آباد ہے. آج کوئی آ کر کہہ دے کہ میں اپنی ازدواجی زندگی سے خوش ہوں، ہزاروں میں کوئی آپ کو ملے گا. اسی لیے کہ ہر ایک آج شادی خانہ بربادی اپنے ہاتھوں کر رہا ہے، طرح طرح کا فرنیچر بناتے ہیں، کوئی مچھلی بنی ہوئی، کوئی چیل بنی ہوئی، کوئی مرغا، کوئی بکرا، کوئی بلا، اور وہ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. پیر وہی پیر ہے جو شریعت کا اتباع کرتا ہے. میں تو ویسے آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، کوئی پھونک مار دے، چھکارا مار دے اور سر کا درد ٹھیک ہو جائے، تم اگر اس کو پیر بنا لیتے ہو تو پھر ٹیبلٹ کو پیر بنا لو کہ سر کا درد ہوتا ہے، ٹیبلٹ کھاؤ گھول کر پانی میں، درد سر عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی مطلب یعنی کہ پیر کی خاصیت نہیں ہوتی. ڈاکٹر لوگ دل بدل دیتے ہیں، کافر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی دل بدلتے ہیں، خطرناک بیماریوں کے گردے بدل دیتے ہیں، تو ان کو پیر بنا لو. تو پیر یہ تھوڑی ہوتا ہے جو چھو چھا کرے تو پیر بن گیا. یعنی ہمیں خود یہ ساری باتیں ضمناً آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. ویسے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، مان جاؤ. اگر نہیں مانو گے تو پھر کل قیامت کے روز آپ کے سامنے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال بات ڈنڈی مارنے پر ہو رہی تھی کہ جہاں ڈنڈی مارنے کا اتنا عذاب ہے، وہاں جو بچے اور اس کی احتیاط کرے اس کا ثواب بھی بہت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. ان کے صاحبزادے جو تھے وہ دینار تول رہے تھے، کیمیا سعادت میں دینار تول رہے تھے. دینار جو ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو یہ وزن سے چلتا ہوگا پہلے، تو وہ دینار تول رہے تھے، وزن کر رہے تھے. تو کسی کسی دینار میں میل بھر گیا تھا، تو اس کو میل کو وہ کھرچتے بھی جاتے تھے اور صاف کر کے وہ اس کو وزن کر رہے تھے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ تیرا یہ کام کہ تو ڈنڈی مارنے سے بچ رہا ہے اس وقت، تیرا یہ کام دو حج اور دو عمرے سے بھی افضل ہے، کیونکہ لقمہ حلال ملے گا، حق العبد کی تلفی سے بچے گا، حقوق العباد کی تلفی سے بچے گا. اگر انہیں جانے دیا میل تو جس کو ایک رتی بھی سونا کم چلا گیا، اس ایک رتی سونے کے بدلے کل قیامت میں نہ جانے کتنے حج دینے پڑ جائے. 2-500 حج بھی کوئی کر ڈالے تو ہو سکتا ہے وہ دینے پڑ جائے، کیونکہ وہ دھڑا دھڑ نہیں کیا جائے گی قیامت کے روز حقوق العباد کے معاملے. کسی کو گالی بھی دی نا اور راضی کر کے نہیں مرے نا, اگر اس گالی دینے والے نے پکڑ لیا کل قیامت میں اس کو راضی کرنے میں ناکام ہوئے تو ہو سکتا ہے ہماری ہزاروں نمازیں لے جائے. جیسے میں نے کہا تین پیسے کے بس 700 با جماعت نمازیں, تین پیسے ہوئی با جماعت 700, اب وہ آپ کے پاس ہوں گی با جماعت 700 نمازیں. خدا کی قسم, اب میں جب اپنے اعمال نامے پر نظر ڈالتا ہوں تو اپنے اعمال نامے میں 700 کجا ایک ایک کجا با خدا ایک سجدہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور کیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, الیاس قادری اپنی بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جا سکے. تو 700 وہ بھی با جماعت نمازیں, اور انڈر اسٹوڈ ہے کہ وہی نمازیں جو مقبول ہوئی تھی. تو مقبول ہونا وہ ایک الگ بات, یہاں تو پڑھنا ہی نہیں آتی نماز, آپ کو آتی ہوگی مجھے تو نہیں آتی, صاف بات ہے. نماز کے ظاہری باطنی آداب جو ہیں اس کے مطابق مجھے نہیں آتی, بس سر جھکا دیتے ہیں وہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے نا. تو بہرحال اپنی عبادات پر پھولے بھی نہیں کہ میرے پاس بہت عبادتیں ہیں, بہت نمازیں ہیں, بہت حاجی ہوں میں. یار لوگ نہیں اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں, کوئی نمازی کہتا ہے یہ زکات کی میں نے, یہ خیرات کی, یہ ساری ادھر ہی جائے گی. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے اور حقوق العباد میں کسی کو پلے نہیں پڑتا. آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, قیامت کے دن پھنس جائے گا کیسے, جاہل رہے کیوں. تم نے سب کچھ پڑھا, ٹینسز حفظ کیے, تم نے خوب رٹے, پوئمیں رٹی, پوئٹریز رٹی, تم نے یہ رٹا وہ رٹا فلاں رٹا, اگر نہیں تمہیں سیکھنے کا موقع ملا, دین سیکھنے کا موقع نہیں ملا, اجتماع کی دعوت کی فرصت نہیں ملتی آپ کو. جی وہ کام سے لیٹ آتے تھک جاتے ہیں آپ کو, جی بس جی وہ ذرا موڈ نہیں ہوتا. تو اس طرح مطلب آپ کا موڈ چاہیے دین سیکھنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے, جھک مار کے روز 8-10 گھنٹے مطلب جاتے ہو. ٹھیک ہے نا, انصاف کی بات. میں نہیں کہتا حلال روزی نہیں کمائے, حلال روزی کے تو بہت فضیلت ہے میری, تو میں بار بار کہتا ہوں, آپ کو حدیث بھی یاد ہوئی ہوگی, طلب الحلال واجب علی کل مسلمین, کہ حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ایک بزرگ کا قول احیاء العلوم میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مسلمان حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اور وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے پہلے لقمے کے پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب حلال کا لقمہ لائے کہاں, جیسے کہ وہ ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. آپ جا رہے تھے لکڑیوں کا گٹھا لے کر, امام اوزائی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث تھے, وہ مل گیا, حضرت آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں, آپ کے تو بہت سارے مرید ہیں وہ مسئلہ حل کر دیں گے آپ کا. تو آپ نے فرمایا چپ رہو, میں نے حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنا ہے کہ جو کوئی رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. رزق حلال کمانے کا منع نہیں, ہاں یہ نہیں میں منع کرتا ہوں, تو کیا بھیک مانگو گے, تو بھیک بھی تو حرام ہے. عادتاً جو گداگری کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے, یا لوگ مسٹنڈے ہٹے کٹے مانگتے رہتے ہیں, آپ لوگ دیتے بھی ہیں ان کو غریب سمجھ کر. تو بھیک وہ مانگ سکتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہیں, کھانے کا ہے تو پہننے کا نہیں, یا دونوں نہیں, ایک دن کا جس کے پاس کھانے کا ہے اور پہننے کا بھی ہے وہ بھیک نہیں مانگ سکتا, اس کو دینا بھی گناہ ہے. اور مسجد میں تو اگر مستحق بھی سوال کرے, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنے والے کو, مسجد کے سائل کو جو ایک پیسہ دے دے تو اس نے گویا اتنا بڑا جرم کیا کہ مسجد سے باہر آ کر اس کے کفارے میں 70 پیسے مزید خیرات کر دے. بڑی ہمدردی ہوتی ہے آپ کو, یہ روپیہ نکال کے دے دیتے, چار آدمی دیکھیں اس طرح ہوگی, روپیہ نکال کے دیا تو اب آپ باہر نکل کر 70 روپیے مزید کفارے میں خیرات کرنے ہوں گے. یہ اس کو جس نے مسجد میں سوال کیا. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ جی میں بیمار ہوں, ایکس رے کے الٹے سیدھے ان کے پاس, بڑی یعنی کہ بہترین تقریر وہ کر رہے ہوتے, تو بولنے والے کا بھی ایک انداز پتا چل جاتا ہے, وہ روئے گا, وہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں مطلب, کیونکہ اب ہم لوگوں کا تو یہ میں نے بڑے مطلب اس طرح دیکھے, لوگ پکڑ بھی لیے, بعض اوقات آتے ہیں وہ رونی صورت بناتے ہیں, پھر جب ان کو ٹیک سے پکڑتے ہیں تو ہنسی بھی آ جاتی ہے ان کو. اگر صحیح آدمی مسجد سے باہر مانگے تو دے سکتے, یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے وہ سوال نہیں کرتا اور آپ نے اپنی مرضی سے دے دیا تو کوئی بات نہیں. بات سوال پر ایک اس نے مانگا, کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہوں تو اب نہیں دے سکتے, یا کپڑا بچھا کر رکھا ہے تو اندر اسٹوڈنٹ کا وہ سوال کر رہا ہے تو اب اس کو بھی نہیں دیں گے, یا یوں کر کے بیٹھا ہے تو وہ بھی سوال کی صورت ہے اس کو بھی نہ دیا جائے, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور پھر آپ کو یوں لگا کہ مستحق ہے اور اس کو دے دیا تو حرج نہیں ہے. ہاں کسی مدرسے کے لیے، تعمیر مسجد کے لیے اگر مسجد میں اعلان کیا، جیسے امام صاحب نے اعلان کیا بھئی ہمارے مدرسے کو چندہ دو فلاں، تو اس میں منع نہیں ہے، یہ انفرادی سوال نہیں ہے. منع انفرادی سوال کی، کوئی اپنے لیے سوال کرے کہ مجھے دو، منع اس کا. باقی وہ نیک کاموں کے لیے وہ مطلب اس کا حکم یہ نہیں ہے جو میں نے عرض کیا. یہ آپ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. تو بہر پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے رزق حرام سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام روزی سے اللہ تعالیٰ بچائے.
Ascending success share, O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success share.